بسم الله الرحمن الرحیم. سامعین کرام، محترم مولانا خواجہ معین الدین اکرمی مدنی کا بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
برادران اسلام، آج کا یہ مبارک دن، عید الاضحیٰ کا دن، مسلمان جب عید مناتا ہے کسی ایک خاص مقصد کے ساتھ، جو کوئی ایک واقعہ گزر گیا سالہ سال پہلے، اس واقعے کی یاد میں عید نہیں مناتا جس طرح کے دوسرے مذاہب کے اندر ہوتا ہے. مسلمانوں کی جو دو عیدیں ہیں، دونوں عیدوں کے اندر آپ دیکھیے، ہمیشہ ایک اہم ترین عبادت کی ادائیگی کے بعد عید منانے کا اور عید کی خوشیوں کو لٹانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. رمضان کے روزوں کی ادائیگی کے بعد ایک اہم ترین فریضہ، اللہ کی طرف سے عائد کردہ فریضہ، اس کے ادائیگی کے بعد عید الفطر منائی جاتی ہے. اسی طرح سے ایک اہم فریضہ، مسلمانان عالم کی ایک بہت بڑی تعداد مقدس سرزمین پر حاضر ہو کر حج بیت اللہ کی سعادت سے جب وہ مالا مال ہو جاتے ہیں، اس اہم ترین رکن کو ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، پورے دنیا کے بندوں کو، پورے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ عید منائے. مسلمان عید مناتا ہے گویا کہ اس کے ساتھ عبادت، اطاعت اللہ کی بندگی ہمیشہ لگی ہوئی ہے. اللہ کی اطاعت و بندگی کی ادائیگی کے بعد اس خوشی میں اس کو جو ہے عید منانے کا حکم دیا گیا ہے. عید کے اندر جو اہم ترین پیغام تکبیرات کے ذریعے دیا جاتا ہے وہ اللہ کی وحدانیت کا ہے، اللہ کی بڑائی کا ہے، اللہ کی کبریائی کا ہے. بندہ بار بار اس بات کا اقرار کرتا ہے اپنی زبان سے، اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں. دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اس لیے سب سے پہلے مسلمانوں کو اپنے عقیدے کی درستگی کی ضرورت ہے، وہ خالصتاً اللہ کی توحید پر قائم رہیں، اللہ کی بڑائی و کبریائی، اللہ کی عظمت کے گن گاتے رہیں. انہیں یہ یقین ہو کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے صرف اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، کسی اور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. دنیا کی تمام تر طاقتیں، دنیا کی تمام تر قوتیں اللہ کی قوت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. مسلمان یہ یقین رکھتا ہے اور اسی یقین کے ساتھ وہ اللہ کی بڑائی اور کبریائی کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اپنے حبیب اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں وہ ان تکبیرات کو پڑھتا ہے. بزرگوں اور بھائیوں، عید الاضحیٰ کا دن بڑا ہی بابرکت دن، بڑی رحمتوں و برکتوں والا دن. آج کے دن کو یوم النہر کہا گیا. اس دن ایک عظیم سنت کی ادائیگی کی جاتی ہے، ایک عظیم سنت ادا کی جاتی ہے، جو سنت اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی تھی. اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے امتحانوں سے گزارا تھا. جب تک عراق کے اندر رہے، اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے، اللہ کی کبریائی بڑائی کی دعوت دیتے رہے، بت پرستی کے خلاف اللہ کے خلیل نے اللہ کے بندوں کو دعوت دی. بت پرستی اور غیر اللہ سے ہونے کی، دل سے عظمت نکالنے کی طرف دعوت دی. بزرگوں اور بھائیوں، سوچنے کا مقام ہے، اتنے عظیم اللہ کے نبی، برگزیدہ نبی خلیل اللہ، ان کی دعوت پر گھر کے لوگ بھی مسلمان نہیں ہوئے. باپ بھی بت پروش تھا، باپ بھی ایمان نہیں لا سکا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم نے اللہ کے خلیل کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، لیکن اللہ کی مدد جس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ گلے گلزار بن گئی. پھر وہاں سے جب وہ نکلے ہیں ایک ساتھی کے ساتھ جو آپ پر ایمان لایا تھا اتنی محنتوں کے بعد, حضرت لوط آپ کے بھتیجے ان کو لے کر وہاں سے نکلتے ہیں, اللہ کے حکم سے فلسطین کی سرزمین کی طرف سفر کرتے ہیں, اللہ سے دعائیں کر رہے تھے رب ہب لی من الصالحین, اے اللہ نیک اولاد عطا فرما. بڑی مدتوں کے بعد روایات میں آتا ہے کہ 40 سال کی دعا کے بعد سیدنا ابراہیم کو فرزند پیدا ہوئے تھے حضرت اسماعیل. حضرت اسماعیل علیہ السلام کافی عمر والے ہو چکے تھے اس وقت تک. پھر بچے کی پیدائش کے بعد ابھی کچھ ہی سال گزرے تھے, اللہ نے ایک اور امتحان لینا چاہا اپنے خلیل کا, چاہے کہ ان کو مکے کی سرزمین میں آباد کر دیجئے ان کی والدہ کے ساتھ. اس جنگل میں اس بے آب و بیاض زمین میں اپنی زوجہ اور اپنے چہیتے بیٹے شیرخوار بچے کو اللہ کے حکم پر وہاں لا کر چھوڑتے ہیں, کیسا امتحان ہوگا. 40 سال کی دعا کے بعد بچہ ملا, اس بچے کو اس جنگل میں چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے, اللہ کے خلیل اس میں بھی کامیاب ہوتے ہیں. پھر جو واقعہ ہوا اس کے بعد زمزم کا پانی نکلنے کا اور پھر صحیح کرنے کا, یہ سب جو ہے تفصیلات اس وقت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بچہ اس لائق ہوا کہ چل پھر سکے, کچھ سمجھ سکے, کچھ عقل آئے, اللہ کی طرف سے خلیل اللہ کا ایک اور امتحان ہوتا ہے, اب اس بچے کو آپ میرے خاطر ذبح کر دیجیے. اللہ اکبر, کیا حکم دیا جا رہا ہے بچے کو ذبح کرنے کا؟ انسان باپ اپنے بیٹے سے اپنے بچے کے گلے پر چھری پھرائے, کون سوچ سکتا ہے؟ کتنا بھی نافرمان بچہ کیوں نہ ہو, کون آدمی سوچ سکتا ہے کہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے اس کی جان لے لے؟ لیکن یہاں نافرمان نہیں, صالحین میں سے تھے, جن کی نسل سے سید الانبیاء پیدا ہونے والے تھے, اس بچے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اللہ کے خلیل کی اس واقعے کو اللہ نے اپنے کلام پاک میں نقل کیا, یا بنی انی اری فی المنام, بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. بیٹا کتنا سعادت مند ہے. سیدنا اسماعیل جواب دیتے ہیں, یا ابتی فاطمہ تو عمر, ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریے. پورا واقعہ ہم بارہا سنتے ہیں. سیدنا ابراہیم اپنے اس بچے کو لے کر مینا کی وادی میں پہنچتے ہیں, ان کے گلے پہ چھری رکھنے ہی والے ہیں, لٹا دیا ہے بچے کو اور بچے کے گلے پہ چھری رکھ رہے ہیں. اللہ کی طرف سے حکم آیا, وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ فَصَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اے ابراہیم تم نے ہمارے حکم کو صحیح کر دکھایا, ہاتھ کو سچا کر دکھایا, اور ہم احسان کرنے والوں کو, صحیح طریقے سے زندگی گزارنے والوں کو اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں. قرآن نے نقل کیا, وَبَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ذبح عظیم سے نوازا, ایک جنت سے میلہ بھیجا گیا, آپ نے اس کو ذبح کیا. اللہ کے خلیل کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا, وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, قیامت تک آنے والوں کے لیے اس سنت کو جاری کیا. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا, ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ, یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا, سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے ابا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت. فرمایا, جاتی ہے یا رسول اللہ, اس میں ہمیں کیا ملے گا, کیا اجر و ثواب ملے گا؟ فرمایا, جانور کے ہر بال کے بدلے تمہیں نیکی دی جائے گی. خود سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کیا. یہ قربانی اللہ کے شعائر میں سے ہے, یہ جانور اللہ کے شعائر میں سے ہے. ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں مسخر کیا ہے. کمزور انسان جانور کی طاقت کے سامنے اس کی کیا طاقت, جانور آدمی کو اٹھا کے پھینک دے. لیکن اللہ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا کہ ہم نے اس کو ان کو تمہارے لیے مسخر کیا, کذلک سخرناها لکم, ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا, تمہارے قبضے میں آ گئے. اتنا طاقتور جانور ہزار ہزار کلو اس سے زیادہ وزن کا جانور, چھوٹا سا انسان, دو چار آدمی پکڑ لیتے ہیں, مان لیتے ہیں, گرا دیتے ہیں, اس کو ذبح کر دیتے ہیں کتنے آسانی کے ساتھ. یہ اللہ کی طرف سے پورا ہو رہا ہے. جانور کی طاقت اپنی جگہ, اس لیے ان جانوروں کے ساتھ بڑی رعایت کا حکم دیا گیا ہے. اسلام میں اس طرح سے نہیں ہے کہ کسی کا خون بہایا جائے نہا, لیکن اس جانور کو اللہ کے نام پر اللہ کے حکم سے جب ہم ذبح کرتے ہیں, یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کے دونوں خلیل و حبیب سیدنا ابراہیم اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت, آپ کا بتایا ہوا طریقہ ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا. بکبشین ام لحین اقرنین وسمى وسب, دو مینڈوں کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا, سینگ والے مینڈے, اور پھر اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کہتے ہوئے اللہ کی بڑائی کبریائی تکبیر پڑھتے ہوئے آپ نے جانور کو ذبح کیا. اس قربانی کے تعلق سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب یہ اللہ کے شاعر ہیں, ان جانوروں کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا ہے, ان جانوروں کے متعلق پوری تفصیلات بیان کی گئی ہے احادیث کی کتابوں کے اندر. اس کی عمروں کے متعلق بیان کیا گیا کہ اگر اونٹ ہے تو پانچ سال کا ہونا چاہیے, چھٹے سال میں داخل ہوا ہو, عمر بیان کی گئی. اگر بیل, بھینسا, بکرا ذبح کرنے کے دو سال پورا ہونا ضروری ہے, تیسرے سال میں داخل ہوا ہو, اور اگر میڑا ذبح کرنا ہے تو اس کے لیے ایک سال مکمل ہونا ضروری ہے, اور اس کی گنجائش مینڈے میں ملتی ہے کہ چھ مہینہ مکمل ہوا ہے تب مینڈے کی قربانی جائز ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے تعلق سے جو احکامات ہمیں دیے ہیں, فلیحد احدکم شفرته فلیرد ذبیحته, اپنی چھری کو خوب تیز کر لیا کرو, اپنے جانوروں کو آرام پہنچایا کرو. یہ نہیں کہ کن چھری سے آپ ذبح کر رہے ہیں, کتنی دیر سے گھس رہے, نہیں, جانور کو جتنی جلد ذبح ہو سکتا ہے اتنی جلد ذبح کیا جائے تاکہ جانور کو آرام, جانور کا جب خون نکل جائے, جب وہ ٹھنڈا پڑ جائے, تب اس کی کھال اتاری جائے گی, اس کے گوشت کے حصے بنائے جائیں گے. مستحب تو یہ ہے کہ اس کے تین حصے بنائے جائیں, ایک حصہ مساکین و فقراء کے اندر تقسیم کیا جائے, باقی دو حصے اپنے اور اپنے اعزاء و اقارب اور رشتہ دار کے اندر جو ہے تقسیم کیے جائیں, خود بھی کھائے اپنے متعلقین کے اندر بھی تقسیم کرے. اگر پورا ایک حصہ مساکین کو دینے سے عاجز ہے تو کم از کم کچھ حصہ مسکین کے لیے خیرات کرنا واجب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب پوچھا گیا کہ چھوٹے جانور جو بکرا اور مینا ہوتا ہے ایک آدمی کی طرف سے اس کی قربانی ہوتی ہے, بڑے جانور اس کے اندر سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں, ایک بکرا گھر میں لایا جائے ایک آدمی کی طرف سے جو گھر میں صاحب حیثیت آدمی ہے اس کی طرف سے قربانی ہوگی, البتہ گھر کے افراد کو اس ثواب میں شریک کیا جائے اس کی پوری گنجائش ہے, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن ایک بکرا سات آدمی یا دس آدمی جو صاحب حیثیت ہو تو اس کی وہ سب مل کر کے اپنی طرف سے قربانی کرے, ایسا نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کا دن یوم النحر, آج کے دن اللہ کو سب سے محبوب ترین عمل اللہ کے راہ میں خون کا بہانا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس قربانی کے ذریعے انسان کے دلوں کے تقوی کو جاننا مقصود ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم, اللہ کو ہرگز نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے, تمہارے دل کا تقوا پہنچتا ہے. قربانی جب اللہ کے شاعر میں ان جانوروں کا پورا خیال رکھا جائے, ان کے ساتھ نرمی کی جائے, ان کے ساتھ کسی طرح کی زیادتی نہ کی جائے. ایک ایسے علاقے میں ہم رہتے ہیں جس علاقے کی ایک بڑی تعداد ان جانوروں کے متعلق بڑا عظیم عقیدہ اپنے طور پر رکھتی ہے, ہمیں ان کے اس عقیدے سے کوئی مطلب نہیں, لیکن ہمیں پورے سکون کے ساتھ, پورے اطمینان کے ساتھ, کسی کی دلاداری کے بغیر, سکون کے ساتھ, کوئی ہنگامہ کیے بغیر زیادہ بھیڑ کو جمع کیے بغیر جانور کو ذبح کرنا ہے، جانوروں کی کھالوں کو اتارنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بکرا اپنی طرف سے اور آل محمد کی طرف سے ذبح کیا، اور پھر ایک بکرا آپ نے ذبح کیا. من امت محمد من لم یذبح من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بکرا آپ نے ان امتیوں کی طرف سے ذبح کیا جن کے اندر قربانی کرنے کی طاقت اور استطاعت نہیں ہے، آپ نے ان ضعفاء اور فقراء اور مساکین کی طرف سے ایک بکرے کو ذبح کیا. سب کو آپ نے، پوری امت کو اس وقت آپ نے یاد رکھا. تفصیلات اس کے تعلق سے اور بھی بہت سے علماء سے جانی جا سکتی ہے. روزوں کے بعد، دوسرے اعمال کی ادائیگی کے بعد، جمعہ کے خطبوں میں، نکاح کے خطبوں میں جس بات کی سب سے زیادہ نصیحت کی جاتی ہے وہ اللہ کی تقویٰ تھی، اللہ کی خشیت تھی کہ آدمی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے. جو اللہ کے حکموں کے مطابق اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، اللہ دنیا کے اندر بھی اسے عزت عطا کرتے ہیں، کامیابی عطا کرتے ہیں، آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اسے کامیاب و کامران کرتے ہیں. ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی صرف اس بات میں ہے کہ ہم اللہ کے ہو کر رہیں، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں. جس دین اور جس شریعت کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، وہ اللہ کا انتہائی پسندیدہ دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ دین اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے کو اختیار کرے گا ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. پوری زندگی یہ عہد کرنا ہے ہمیں، پوری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنی ہے، عبادات کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرنا ہے. نمازیں ہوں، روزے ہوں، تمام تر عبادتیں اللہ کے حکموں کے مطابق ادا کی جائے گی. اپنے معاملات ہیں، کاروبار ہے، تجارت ہے، اس کو بھی اللہ کے حکموں کے مطابق ادا کیا جائے گا. کاروبار کے متعلق، تجارت کے متعلق شریعت کے اندر پوری تفصیلات موجود ہے کس طرح سے کاروبار کیا جائے گا. دھوکہ دہی نہیں ہوگی، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہوگی. اسی طرح سے عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کے بعد نمبر آتا ہے معاشرتی زندگی کا، گھریلو زندگی کا، میاں بیوی کی اپنی زندگی، بیوی بچوں کے ساتھ گزارنے والی زندگی. اس معاشرتی زندگی کے اندر بھی اللہ کے حکموں کا، اللہ کے نبی کے حکموں کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے. شوہروں پر بھی اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے، اور بیویوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہروں کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے جہنم کے عذاب کی مستحق بن جائیں. عورت جب پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنے شوہروں کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے اور پاک دامنی اختیار کرتی ہے، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے فلتدخل من ای ابواب الجنت شاء، پھر تو جنت کے جس دروازے سے چاہے جائے. اس لیے عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے، یہ اللہ کے حکموں کے ساتھ ساتھ اپنے شوہروں کی اطاعت و فرما برداری کی جائے. اسی طرح سے معاشرے کے اندر جب ہم رہتے ہیں تو معاشرے کے افراد کے ساتھ بھی اچھائی کے ساتھ رہنا، اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا. اسلام ایک ایسا دین ہے جس کے اندر زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق ہمیں رہنمائی کی گئی ہے. ہم اگر اس رہنمائی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کامیاب و کامران ہوں گے. بزرگوں اور بھائیوں، لمبی تقریر نہیں کرنی ہے، مختلف موقعوں پر بات کہی جاتی ہے. ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ جب ہم دین پر عمل کریں گے، شریعت کے مطابق ہمارے معاملات ہوں گے، ہماری تجارت ہوگی، ہمارا کاروبار ہوگا، ہماری معاشرتی زندگی ہوگی، لوگوں کے ساتھ ہم شریعت کے مطابق معاملہ کریں گے، تو ہمارا یہ طریقہ عمل اور ہماری یہ چیز لوگوں کے لیے دعوت بن جائے. آج مسلمانوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، دینی احکامات سے وہ غفلت میں پڑ گئے، اور اس کی وجہ سے اپنی جو عظیم ترین ذمہ داری دعوت کی ان کے اوپر عائد ہوتی تھی، اس دعوت کی زندگی سے وہ دور چلے گئے. ہم اپنے عمل سے لوگوں کو دعوت دینے والے ہیں، خیروں سے ہم تجارت کر رہے ہیں، ان کے سامنے ہم ایسی تجارت کریں جو اسلام کا طریقہ ہے، جھوٹ نہ ہو، دغابازی نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، لوگوں کو کسی طریقے سے غلط مار دے کر پیسے ایکنے کی کوشش نہ کی جائے، لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آیا جائے، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آیا جائے۔ یہ عیدیں ہمیں اسی بات کی طرف جائے دعوت دیتی ہے کہ پورے علاقے کے مسلمان اگر گنجائش ہوتی ہے تو ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں، اگر نہیں تو پھر وہ اپنی جامع مسجدوں کے اندر جمع ہوتے ہیں، مختلف محلوں کے لوگ ساتھ میں جمع ہو کر آپس میں الفت و محبت اور پیار کے ساتھ زندگی گزارنے کا عہد کرتا ہے۔ ہمیں سب کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اختلاف و انتشار سے ہمیں جو ہے بلند اٹھنا ہے، مطلب کہ اختلافات ہوں یا کوئی اور ہو، یہ اپنے اپنی ذات تک اس کو محدود رکھنا چاہیے، ایسا نہیں کہ اس کو ہم اپنی زندگی کا اہم جز بنا لیں۔ اپنی ذات تک جس مطلب کو ہم دلائل کی بنیاد پر صحیح سمجھتے ہیں پوری خوشی کے ساتھ اس پر عمل کرنا ہے، لیکن کسی کے تعلق سے ہمارے دل میں کوئی ایسی بات نہیں آنی چاہیے کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ ہم اپنے طور پر جب صحیح کر رہے ہیں دلائل کی بنیاد پر ہم صحیح کر رہے ہیں، دوسرا کوئی کر رہا ہے تو اس کو کسی نے کوئی دلیل بتلائی ہوگی۔ اگر کوئی شریعت کا واضح ترین حکم اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، منکرات کا ارتکاب کر رہا ہے، تو ہم سبوں کو اس کے سلسلے میں متوجہ ہونا چاہیے اور اس کو دعوت دینی چاہیے۔ کس طریقے سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، اللہ کے دین کی طرف دعوت دیجئے، اللہ کے حکموں کی طرف دعوت دیجئے، شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کی طرف دعوت دیجئے، اللہ کی توحید کی طرف، وحدانیت کی طرف دعوت دیجئے۔ جو بھی دعوت آپ دے رہے ہوں اس کے سلسلے میں حکم ہے بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، اچھے طریقے ساتھ، بھلے طریقے کے ساتھ، اور ایسے انداز میں سمجھائیے کہ بات اس کی سمجھ میں آ جائے۔ آپس میں محبت اس وقت سب سے زیادہ اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ مسلمان آپس میں مل جل کر رہے ہیں، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی عزت اور ایک دوسرے کا احترام کرنے والے ہوں، بڑوں کی پوری عزت کی جائے، چھوٹوں کے ساتھ ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا جائے۔ غلطیاں جو آپس میں ہوتی ہیں ان غلطیوں کے سلسلے میں ہم ایک دوسرے کو درگزر کرنے والے ہوں، معاف کرنے والے ہوں۔ ہم اپنے بڑوں کی جب عزت نہیں کریں گے، اپنے ذمہ داروں کا پاس و لحاظ نہیں رکھیں گے، ان کی عزت کے بغیر ہم زندگی گزاریں گے، تو پھر دنیا کے اندر بھی ہمیں ناکامی اور نامرادی سے واسطہ پڑے گا، اور پھر اس کی سزا بھی ہمارے لیے بہت سخت ہوگی۔ اس لیے بڑوں کا احترام نہایت ضروری ہے۔ ان کے پاس جو تجربہ ہوتا ہے، انہوں نے زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ گزارا ہوتا ہے، ان کی باتوں کے مطابق، ان کی ہدایات کے مطابق، ہمیں ان کے ہدایات کے مطابق ان کے ساتھ چلنا ہے۔ ہمارے بڑے بھی، ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، شفقت کے ساتھ رہیں، ان کی رہنمائی کریں، ان کو غلط راستوں پر جانے نہ دیں۔ ہمارے نوجوان جو غلط راستوں پر جا رہے ہیں لوگوں کے بہکاؤں میں اور مغربی تہذیب کے دلدادہ ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارے گھروں کے اندر تک جو مغربی تہذیب آ رہی ہے، عورتوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر، ہمارے رہن سہن کے اندر، ہمارے بدوباش کے اندر جو بہت ہی غلط تہذیبیں آ رہی ہیں، ہمیں ان سے اوپر اٹھنا ہے۔ جس دین کو اللہ نے ہمیں دیا ہے، بہت عظیم ترین نعمت، اسلام کی عظیم ترین نعمت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی ایسا عمل جس کی وجہ سے ہم دین سے خارج ہو جائیں، پھر ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے اندر ناکامی اور نامرادی۔ اس دین پر، اللہ کی طرف سے جو ہمیں یہ دین ملا ہے، اس پر اللہ کا بے انتہا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی بغیر کسی طرف کے محض اپنے فضل سے اللہ نے ہمیں یہ دین دیا ہے۔ سوچیے ذرا، کون سے لوگ جن کو دین نصیب نہیں ہوا؟ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو، ان کی بیوی کو دین نصیب نہیں ہوتا، اللہ کے حبیب پاک کے شہید چچا ابو طالب کو دین نصیب نہیں ہوتا، ابراہیم علیہ السلام کے والد کو دین نصیب نہیں ہوتا۔ کتنے لوگوں کے متعلق بیان کیا جائے ان کو دین نہیں ہو، ہمیشہ جہنم میں جلیں گے۔ ایسی لوگ، ابو جہل، ابو طالب، اللہ کے نبی کے قریبی لوگ، خاندانی لوگ، نہیں، ایمان نصیب نہیں ہوا، دین نصیب نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ دین ملا ہے، اللہ کی طرف سے ملا، اس دین کی ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہے. اسی دین کی وجہ سے ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے, آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے اندر اللہ کی رضا اور جنت سے ہم مستحق ہوں گے. ہمیں ہر وقت اس کی فکر کرنی ہے, اللہ کی ہر نعمت پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس عید کو ہم سب مسلمانوں کے لیے خیر و عافیت و بھلائی کا دن بنائے, ہر طرح کی رحمتیں اور برکتیں جو آج کے دن میں اللہ تعالیٰ نازل کرنے والے ہیں, اللہ ان تمام نعمتوں سے, رحمتوں سے, برکتوں سے ہم سبوں کو تو نواز دے. پورے عالم کے مسلمانوں کو جو پریشانیوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو ان کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما, ان کے لیے خوشیوں کے دن دکھا دے. آخر میں ایک اعلان آپ حضرات سے کرنا ہے کہ باہر چادر لے کے حضرات کھڑے ہوئے ہیں, چندہ دے کے جائیں, عذاب اور اللہ کے عذاب کی جو شکلیں ہوتی ہیں, پڑوسی ریاست کیرلا کے اندر بہت سخت سیلاب کی وجہ سے انتہائی زیادہ نقصانات ہوئے ہیں, ہمارے بھائی ہیں مسلمان بھی غیر مسلم بھی, سبوں کا جو ہے تعاون کرنا, انسانی ہمدردی کے ساتھ تعاون کرنا ہماری ذمہ داری ہے, ہم ان کا تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کے لیے آج کا دن اور اس کے بعد کے تمام دن خیر و برکت کے دن بنائے. آمین.